الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون والذين هم بايات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا الا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غبرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات و خواتین، انشاءاللہ آج جو ہمارے درس قرآن کا موضوع ہے، آپ کو جو ایک فوٹو سٹیٹ دی گئی ہے اس کے اوپر درج ہے کہ دین میں سبقت کے لیے قرآن حکیم کی ترغیبات و ہدایات۔ انشاءاللہ ہم قرآن حکیم سے آج اس موضوع پر 7 مقامات پڑھیں گے۔ یہ 7 کے 7 مقامات آپ کے سامنے اس فوٹو اسٹیٹ میں تحریر کیے ہوئے ہیں۔ ان میں سے یہ جو سورہ مومنون کی آیت نمبر 61 ہے، اسی کے حوالے سے میں نے آیت نمبر 57 سے لے کے آیت نمبر 63 تک ابھی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اس مقام پر ذرا تھوڑی تفصیلی گفتگو ہو جائے گی، اور بقیہ جو مقامات ہیں وہ صرف آپ کے ریفرنس کے لیے وہ یہاں پر درج کر دیے گئے ہیں۔ یہ جو دین میں سبقت کے لیے قرآن حکیم کے ترغیبات و ہدایات ہیں، اس کا تعلق اصل میں ہمارے دین کے اس فطری اسلوب سے ہے کہ دین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر جو بھی جذبے رکھے ہیں ان کی تسکین کا یا ان کے استعمال کا ایک فطری طریقہ دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ ہی نے اس انسان کی نفسیات میں مختلف جذبات، مختلف دایات رکھے ہیں۔ ایک جذبہ نفسیاتی طور پر جو ہم میں سے ہر انسان کے اندر موجود ہے، وہ اصل میں مقابلے کا جذبہ ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی کے اندر ایک مقابلے کی حس، ایک مقابلے کا ذوق، ایک مقابلے کا شوق، ایک مقابلے کا جذبہ وہ ہوتا ہے۔ جو لوگ فلسفے سے واقف ہیں یا مختلف فلسفیانہ جو تصورات ہیں ان سے واقف ہیں، وہ جانتے ہیں کہ فلسفے کا ایک موضوع یہ بھی رہا ہے کہ انسان آخر کیوں محنت کرتا ہے، انسان کیوں حرکت کرتا ہے، انسان کو موٹیویٹ کرنے والے کیا کیا جذبات ہیں۔ تو انہی میں سے ایک تصور یہ بھی ہے کہ اصل میں یہ ہے، جیسے اس کو انگریزی میں کہا ایڈلر نے، کہ دی ارتھ ٹو ڈومینیٹ۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میں غالب آ جاؤں، میں جو ہوں زیادہ نمایاں ہو جاؤں، میں دوسرے سے آگے نکل جاؤں۔ یہ جذبہ محرکہ بنتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان محنت کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، قربانیاں دیتا ہے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ ہم سب یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ جذبہ ہمارے اندر ہے اور بڑا زوردار ہے، اور ہر انسان اس کے اعتبار سے کسی نہ کسی میدان میں آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارے دین کا جو دین فطرت ہونا اس اعتبار سے ہے کہ جتنے بھی اللہ نے جذبات یا دایات ہمارے اندر رکھے ہیں، ان میں سے اللہ نے ہر ایک کو چینلائز کیا ہے کہ یہ جذبہ کوئی غلط نہیں ہے، یہ جذبہ صحیح ہے، لیکن یہ آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو جائے، اس کو قابو میں رکھ کر اس کا صحیح استعمال کرو۔ جیسے کہ جنسی جذبہ ہے، یہ جذبہ اللہ نے رکھا ہے فی نفسہ، یہ جذبہ کوئی برا نہیں ہے، یہ برا اس وقت ہوتا ہے جبکہ اس کا استعمال وہ بے قابو ہو جاتا ہے، اس کا استعمال اپنی حدود سے تجاوز کر جاتا ہے، ورنہ یہ ہے کہ اسی جذبے کا جائز استعمال اگر نکاح کی صورت میں ہو تو اس میں جو بھی خیر اور جو بھی خوبیاں اور جو بھلائیاں ہیں ہم اس سے واقف ہیں۔ اسی طرح سے اللہ نے یہ جو ہمارے اندر جذبہ رکھا ہے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کا، یہ جذبہ بڑا محمود ہے، بڑا اچھا ہے، لیکن بدقسمتی سے اس جذبے کا استعمال بھی ہم دنیا میں آ کر، دنیا سے متاثر ہو کر ایک غلط رخ پر کرتے ہیں۔ دین ہمیں اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ نہیں، اس جذبے کو بروئے کار لاؤ، لیکن مقابلے کا اصل میدان دنیا کو مت بناؤ، مقابلے کا اصل میدان بناؤ آخرت کو۔ انشاءاللہ اسی موضوع پر اس وقت ہم قرآن حکیم سے 7 مقامات پڑھیں گے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی چیز کی طرف کوئی توجہ دلائی ہے، کسی چیز کا حکم دیا ہے، کسی چیز کی طرف متوجہ کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں 3 اسلوب اختیار فرمائے ہیں۔ ایک اسلوب ہوتا ہے جس میں ذرا تھوڑی سی سختی ہوتی ہے، ترہیب کا انداز ہوتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کا انداز ہوتا ہے یا جھنجھوڑنے کا انداز ہوتا ہے، کہیں یہ ڈانٹ ڈپٹ جھنجھوڑنا زیادہ ہوتا ہے اور کہیں پر کم ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک انداز ہوتا ہے ترغیب کا، ایک ہے ترہیب، یعنی جو ہے وہ ترہیب ڈرانا، اور ایک ہے ترغیب شوق دلانا۔ تو دوسرا اسلوب ترغیب کا ہے، شوق دلانے کا ہے، اور ایک تیسرا اسلوب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پچھلی جو بھی قومیں گزری ہیں، جو بھی لوگ گزرے ہیں، ان میں سے اچھے لوگوں کی مثالیں یا برے لوگوں کے لیے عبرتیں، برے لوگوں کی مثال بطور عبرت وہ بیان فرما کے اللہ تعالی ہمیں یہ شوق دلاتا ہے کہ تم بھی اپنی زندگی ان نیک لوگوں کی طرح بسر کرو، یا تم بھی کہیں اس طرح سے دھوکے میں نہ آنا جیسے کہ گمراہ لوگ تم سے پہلے وہ دھوکے میں آ گئے۔ تو یہ 3 انداز ہوتے ہیں، ایک ترہیب کا، دوسرا ترغیب کا، اور تیسرا تاریخ سے عبرت حاصل کرنا، تاریخ سے سبق حاصل کرنا۔ یہ جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے 7 مقامات یہاں پر لکھے ہیں، ان میں سے پہلے جو 2 مقامات ہیں ان میں آپ محسوس کریں گے کہ ترہیب کا انداز ہے، اس میں ذرا تھوڑی سی آپ کو نظر آئے گا کہ ہلکا انداز ہے ڈانٹ ڈپٹ کا، لیکن ہے اس میں تھوڑا سا سختی کا انداز ہے۔ جو درمیان کے 3 مقامات ہیں اس پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بندوں، اپنے محبوب بندوں، اور خاص طور پر ایک مقام، بلکہ 2 مقامات ایسے ہیں کہ جس میں ماضی کے نیک بندوں کی مثال ہمارے سامنے رکھی، اور پھر آخری 2 آیتوں میں ترغیب کا انداز، شوق دلانے کا انداز، وہ آپ محسوس کریں گے کہ نمایاں ہے۔ پہلی 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہے، حکم دیا ہے نیکی میں سبقت کا، اسی طرح سے آخری 2 آیات جو لکھی ہوئی ہیں ان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، ترغیب ہے، ہدایت ہے کہ نیکی میں سبقت حاصل کرو، جبکہ درمیان کی جو 3 آیتیں ہیں، جو درمیان کا مقام ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے پچھلے جو لوگ گزرے ہیں ان میں سے اچھے لوگوں کی، نیک لوگوں کی، انبیاء اکرام کی مثالیں دے کر، ان کی روش، ان کی زندگی کا رخ وہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرف متوجہ فرمایا ہے۔ تو یہ میں نے جو آیات ابھی آپ کے سامنے رکھی ہیں ان میں کیا حکمت ہے وہ میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کر دی۔ آئیے اب ہم ایک ایک کر ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب سورہ مومنون کی حمایت پر پہنچیں گے تو میں وہ تمام آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گا جو میں نے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ سب سے پہلے یہ مضمون اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا سورۃ البقرہ آیت نمبر 48 میں، 148 میں۔ ترجمہ اس آیت کا یہ ہے کہ وَلَكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، ہر ایک کے لیے ایک ہدف ہے، ہر ایک کے لیے ایک نصب العین ہے۔ وَلَكُلٍّ وِجْهَةٌ، ہر ایک کے لیے ایک سمت، ایک رخ، ایک نصب العین، ایک ہدف ہے۔ هُوَ مُوَلِّيهَا، جس کی طرف وہ پھرتا ہے، جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، بس تم سبقت کرو، تم آگے نکل جاؤ، تم مقابلے میں جیت جاؤ، آگے بڑھ جاؤ، نیکیوں کے اعتبار سے، یعنی نیکیوں میں۔ اینما تکونو، جہاں کہیں بھی تم ہوگے، یات بکم اللہ جمیعا، اللہ تعالیٰ تم سب کے سب کو لے آئے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے، قادر ہے۔ یہاں پہ اصل میں جو پس منظر ہے وہ ہے تحویل قبلہ کا۔ جیسے ہی تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا تو یہود اور ان کے زیر اثر منافقین نے ایک پروپیگنڈا کھڑا کر دیا کہ یہ ایک ایسے عجیب لوگ ہیں کہ 16 مہینے تک ان کا رخ تھا بیت المقدس کی طرف، اور اب اچانک انہوں نے اپنا قبلہ تبدیل کر لیا ہے، اور اس کی وجہ سے انہوں نے ایک ایسی فضا پیدا کر دی کہ جو صادق الایمان لوگ تھے وہ بھی خاصے پریشان ہوئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سورۃ البقرہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس موضوع کے مختلف پہلوؤں کو بیان کیا، اس لیے کہ وہ جو فضا پیدا کر دی گئی تھی، جو شکوک و شبہات پیدا کر دیے گئے تھے، جو اشکالات پیدا کر دیے گئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کا ازالہ فرمایا. تو اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ اصل میں تم لوگ کسی بھی چیز کے ظاہر کو زیادہ اہمیت دے دیتے ہو, ورنہ اصل اہمیت ظاہر کی نہیں ہوتی, اصل اہمیت حقیقت کی, باطن کی, روح کی ہوتی ہے. ایک ظاہری انسان کا رخ ہوتا ہے اور ایک اس کا باطنی رخ ہوتا ہے, وہ نظر نہیں آتا لیکن ہر آدمی کی سوچ, ہر آدمی کی محنتوں کا حاصل, ہر آدمی کی محنتوں کا ہدف وہ ایسا ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا, لیکن ہر شخص کا کوئی نہ کوئی ہدف, کوئی نہ کوئی نصب العین ہوتا ہے جس کی طرف اس کا رخ ہوتا ہے. فرمایا والے کلن وجہتن, ہر ایک آدمی کا ایک ہدف ہے. کسی کا ہدف یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ دولت کما لی جائے, کسی کا ہدف ہے کہ زیادہ سے زیادہ نمایاں ہو جایا جائے, شہرت حاصل ہو جائے, کسی کا ہدف ہے کہ کوئی اپنے چودراہٹ, کوئی اپنے سرداری, کوئی اپنے لیڈری, کوئی اپنا اقتدار اس کو قائم کر لیا جائے. تو ہر آدمی کا ایک نہ ایک ہدف ہے. اگر آپ اس کی محنت, بھاگ دوڑ کا تجزیہ کریں گے, کبھی اس کی گفتگو کے ذریعے سے اس کی سوچ, اس کی ترجیحات, اس کو جاننے کی کوشش کریں گے, تو آپ کو نظر آئے گا کہ کوئی نہ کوئی اس کا ہدف ہے کہ جس کے وہ حصول کے لیے وہ محنت کرتا ہے, اس کی محنت اور بھاگ دوڑ میں اولین اہمیت اس کو حاصل ہوتی ہے. تو فرمایا والے کل منہتن, ہر آدمی کی کا ایک نہ ایک اس کا ہدف ہے, ایک نہ ایک اس کی سمت ہے. ہو وہ مولیہا, جس کی طرف کے وہ رخ کرنے والا ہے, جس کی طرف کے وہ لگا ہوا ہے. لیکن تمہیں کیا کرنا چاہیے, فاستبقوا الخیرات, تم نیکیوں میں سبقت کرو, تم نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤ, تم دنیا داری میں مقابلہ مت کرو. دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے, دنیا کے مفادات حاصل کرنے کے لیے مقابلہ مت کرو, فاستبقوا الخیرات, نیکیوں کی طرف سبقت کرو. کیوں, اینما تکونو یاتی بکم اللہ جمیعا. یہ ہے ذرا ترہیب کا انداز کہ ایک دن حساب کتاب ہونا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضری ہونی ہے, اور اس موقع پر جو اصل چیز کام آنے والی ہے وہ نیکیاں کام آنے والی ہیں. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا, باقی رہنے والے تو اعمال صالحہ ہیں, جو امید لگانے کے اعتبار سے بھی اور انجام کار کے اعتبار سے بھی تیرے رب کے نزدیک بہتر ہیں. تو اینما تکونو, تم جہاں کہیں بھی ہوگے, یاتبکم اللہ جمیعا, اللہ تعالیٰ تم سب کے سب کو لے آئے گا, اللہ کے حضور حاضری ہونی ہے. وہاں پر اصل چیز جو کام آنی ہے وہ انسان کا عمل کام آنا ہے. ایک حدیث میں حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر ایک شخص کا عمل قیامت کے دن اس کو پیچھے لے گیا تو اس کا حسب نصب اسے آگے لے کر نہیں آئے گا. اپنے حسب نصب, اپنے اعلیٰ خاندان کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی قسم کی کوئی خاص مقام, کوئی خاص اللہ کے ہاں جو ہے وہ اس کی وہ کہیے کہ اس کی پذیرائی ہو, ایسا ہرگز نہیں ہوگا. اینما تکونو یاتبکم اللہ جمیعا ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اس کے بعد اسی موضوع پر تھوڑا سا آگے چل کر سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 48 میں پھر اسی مضمون کو دہرایا گیا, وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً, اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو بنا دیتا ایک ہی امت. تم سب کا مقصد ایک ہی ہوتا, تم سب کا ہدف ایک ہی ہوتا, تم سب کا نصب العین ایک ہی ہوتا. امت اصل میں کہتے ہی ہم مقصد گروہ کو ہیں, ہم مقصد لوگوں کو ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا, جیسے فرشتے ہیں ان سب کا ہدف ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول, اور جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہی کرتے ہیں, اسے جو ہے وہ سر منہ سرتا بھی نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو اے انسانوں تمہیں بھی ایک ہی امت بنا دیتا, لیکن ولا کل یب لوگ کم فیما آتا کم, اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانا چاہتا ہے, تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے اس چیز کے ذریعے سے جو کہ اللہ نے تمہیں دی ہے. اور پس منظر یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر شریعت کے نفاذ کی بحث ہے. سورہ مائدہ کی یہ آیت نمبر 44 سے یہ مضمون شروع ہو جاتا ہے, اور وہ آیتیں ہمارے سامنے بار بار آتی ہیں کہ ملم یاکم بیمان ضل اللہ فاؤلائک ہم الکافرون, ملم یاکم بیمان ضل اللہ فاؤلائک ہم الظالمون, ملم یاکم بیمان ضل اللہ فاؤلائک ہم الفاسقون. جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہ کریں وہ کافر ہیں, وہ ظالم ہیں, وہ فاسق ہیں. تو یہ جو اللہ نے تمہیں شریعت دی ہے, شریعت کے احکامات دیے ہیں, یہ اصل میں دیے ہیں تمہیں جانچنے کے لیے, تمہارے امتحان کے لیے. اگر کوئی استاد بھی یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کا کون سا شاگرد زیادہ ہونہار ہے, تو ظاہری بات ہے کہ اس کے لیے اسائنمنٹ دیے جاتے ہیں, اور اسائنمنٹ کے ذریعے سے جو کارکردگی سامنے آتی ہے اسی سے پتہ چلتا ہے کہ کون کہاں کھڑا ہے, کہ کس کی کتنی قابلیت ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے جو تمہیں یہ شریعت دی ہے, احکامات شریعت دیے ہیں, کیوں دیے ہیں, لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ, جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے تمہارا امتحان کرنا چاہتا ہے. کیا کرنا چاہیے, فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ, آگے نکل جاؤ، سبقت کرو، مقابلہ کرو نیکیوں میں، دیکھو کہ اگر وہ تم سے جو ہے وہ دو نیکیاں زیادہ کر رہا ہے تو تم اس سے تین نیکیاں زیادہ کرو، وہ اگر دین کے لیے زیادہ وقت دے رہا ہے تم اس سے زیادہ وقت دو، اگر وہ تم سے دین میں زیادہ پیسہ خرچ کر رہا ہے تم اس کے مقابلے میں زیادہ پیسہ خرچ کرو، فاستبق الخیرات۔ پھر وہی ترغیب کا انداز ہے، اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کے سب کو اللہ کے حضور لوٹنا ہے، یہ دنیا مسافر خانہ ہے، اس کو مسافر خانہ ہی سمجھو، یہاں پر اجنبیوں کی طرح رہو، یہاں پر راہ چلتے مسافروں کی طرح رہو، اس کو منزل نہ سمجھ لو، تمہارا اصل ٹھکانہ کہیں اور ہے، وہاں تم نے جانا ہے۔ تو فرمایا اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کے سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، بس وہ اللہ پھر تمہیں گن گن کر بتائے گا، نبا یو نبے ہو، کسی چیز کو اچھی طرح سے جترا دینا، وہ اللہ تمہیں گن گن کے بتلا دے گا، جترا دے گا وہ باتیں کہ جن میں تم اختلاف کرتے رہے، کہ جن میں تم مین میخ نکالتے رہے، اللہ تعالیٰ ان کی حقیقت اس روز تمہارے سامنے کھول دے گا۔ تو یہ دو مقامات ہیں کہ جہاں پر اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے، ترغیب و تشویق دی ہے کہ فاستبقوا الخیرات، اور ترغیب کا انداز اس اعتبار سے ہے کہ اللہ نے حساب کتاب سے، اپنے حضور پیشی سے، اپنے حضور جمع ہونے سے ڈرایا ہے۔ اب اس کے بعد جو تین مقامات اگلے ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا تذکرہ ہے کہ تمہارے اصل آئیڈیل یہ ہے، تمہارے لیے اصل نمونہ یہ ہے، اور تم بھی ان کی پیروی کرو، ان کی اقتدا کرو۔ سب سے پہلے یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100، فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ، اور اول سبقت کرنے والے، اول آگے نکلنے والے، من المہاجرین، مہاجرین میں سے، والانصار، اور انصار میں سے۔ یہ جو یہاں پر انصار کے الفاظ آئے ہیں، ان الفاظ میں میرے اور آپ کے لیے بڑا امید افزا پیغام ہے۔ اگر تو صرف الفاظ ہوتے مہاجرین کے تو پھر تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا تعلق ہے بالکل دین کی ابتدا سے، اس لیے کہ مہاجر صحابہ، مکے سے تعلق رکھنے والے صحابہ، اول تو وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور انہوں نے حضور کے ساتھ ہجرت کی، لیکن جب یہاں پر ساتھ انصار کے الفاظ آئے تو انصار تو میں سے جو پہلے انصار کا گروہ ہے وہ تو 12 سال بعد ایمان لایا، جبکہ وہ مدینے سے آئے تھے حج کے لیے مکہ مکرمہ میں۔ تو جب انصار کو بھی اللہ نے شامل فرما دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین میں سبقت کرنے والوں کا تعلق صرف اس دور سے نہیں ہے جس دور میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ نے دین کی دعوت کا آغاز کیا، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جس کے سامنے جب بھی دین کی دعوت آئی اور جیسے ہی اس نے دین کی دعوت پر لبیک کہا، اب وہ بھی سابقین کے اندر شمار ہے۔ انصار کے سامنے یہ دعوت 12 سال بعد آئی، اور انہوں نے 12 سال بعد جیسے ان کے سامنے دعوت آئی انہوں نے فوراً اسے قبول کیا، لبیک کہا، وہ بھی سابقون الاولون میں شمار ہو گئے۔ اور مکے میں جو صحابہ تھے ان کے سامنے جیسے ہی دین کی دعوت آئی انہوں نے آگے بڑھ چڑھ کر حضور کا ساتھ دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جیسے ہی ہمارے سامنے دین کے تقاضے آئیں اور ہم فوری طور پر ان پر لبیک کہیں اور جو ہے وہ مال اور جان کے ساتھ اگر ان کا ساتھ دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی سابقون کے اندر شامل فرما دے گا۔ پھر اس کے لیے ہمیں مزید دلیل ملتی ہے سورۃ الواقعہ سے کہ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ، اور الفاظ یہ آتے ہیں سُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَسُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ۔ سابقون جو ہوں گے، سبقت کرنے والے، ان کی کثیر تعداد تو پہلوں میں سے بھی ہوگی، لیکن کچھ ایسے بھی ہوں گے جو پچھلوں میں سے ہوں گے، وہ کہ تھوڑے ہوں گے، تو ہم بھی سابقون میں شمار ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے دین کی خدمت کے لیے کیا قربانی پیش کی، کیا دین کی خدمت کے لیے ہم نے اثار کیا۔ والسابقون الاولون من المهاجرین، اول سبقت کرنے والے مہاجرین میں سے، والانصار، اور انصار میں سے، والذین اتبعوهم باحسان، اور پھر جنہوں نے ان کی پیروی کی احسان کے ساتھ، بڑے اچھے طریقے کے ساتھ، بڑی خوبی کے ساتھ، بڑی عمدگی کے ساتھ۔ اول کسی کام کی طرف آگے بڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد جب کام چل پڑے تو پھر کچھ اور لوگ بھی ہوتے ہیں جو ہمت کرتے ہیں اور ساتھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہترین قدردان ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قربانیاں، ان کے اعمال، ان کی نیکیاں، ان کے اثار کی بھی قدردانی فرماتے ہیں۔ تو فرمایا والذین اتبعوهم باحسان، جنہوں نے ان کی پیروی کی احسان کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، بڑی خوبی کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، راضی ہو گیا اللہ ان سے اور وہ راضی ہو گئے اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ نے تیار کی ہیں ان کے لیے، اللہ نے سجائی ہیں، آراستہ کی ہیں، پیراستہ کی ہیں ان کے لیے وہ باغات کے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، ابدا یعنی ہمیشہ ہمیش، ذالک الفوز العظیم، اور وہ ہے شاندار کامیابی۔ تلاوت کے اعتبار سے یہاں پر ایک چیز سمجھ لیجئے، اکثر و بیشتر قرآن پاک میں آتا ہے جنات تجری من تحتها الانہار، لیکن اس مقام پر من نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ پھر تحتا آیا ہے، تحتی نہیں آیا، تو جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر ہمارے سامنے مثال رکھ دی صحابہ اکرام کی۔ اس کے بعد سورۃ الانبیاء میں آیت نمبر 90 یہاں پر درج ہے، اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے 12 انبیاء کا تذکرہ فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت لوط علیہ السلام کا، حضرت نوح علیہ السلام، پھر حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، حضرت ذوالکفل، اسی طرح سے حضرت زکریہ، حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ ان سب کا تذکرہ فرمانے کے بعد، ان سب کی جو خوبیاں تھیں، جو خاص اللہ نے ان کو اوصاف دیے تھے، ان سب کا تذکرہ فرمانے کے بعد اللہ نے پھر ان کا ذکر یہاں پر فرمایا، اس لیے فرمایا میری اور آپ کی ہدایت کے لیے، میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے، فرمایا ان سب کے بارے میں تذکرہ یہ ہے، جو 12 انبیاء کا تذکرہ تمہارے سامنے آیا، ان سب کا معاملہ یہ ہے کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ وہ ہستیاں تھیں، یہ وہ لوگ تھے جو کہ نیکیوں میں تیزی دکھاتے تھے۔ سارا یسارعون کے معنی بھی ہوتا ہے مقابلے میں جلدی دکھانا، اس میں بھی صرف تیزی کے معنی نہیں ہوتے، بلکہ آپ لغت میں دیکھیں گے تو اس کے معنی بھی ہوتا ہے کسی سے مقابلہ کرنا، بلکہ بعض جو ہے وہ تراجم میں سبقت کرنے، سبقت کرنا ہی معنی لکھا ہوتا ہے، سبقت کرنا دوسرے سے آگے نکل جانا۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ وہ ہستیاں تھیں جو کہ نیکیوں میں بڑی تیزی دکھاتے تھے، بڑی مستعدی دکھاتے تھے۔ ویدعوننا رغبا ورہبا، بڑے پیارے الفاظ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمیں پکارتے تھے، ہم سے دعائیں کرتے تھے، امید کے ساتھ بھی اور خوف کے ساتھ بھی، اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں تھا، بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر تھا، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے، ان دعاؤں میں ایک امید کا پہلو بھی ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم محنت ٹوٹی پھوٹی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بہترین قدردان ہے، وہ ہماری محنتوں کا اجر عطا فرمائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خوف بھی ہوتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ ہماری کسی غلطی پر، ہمارے کسی گناہ پر، کسی ہماری خطا پر کوئی ایسی پکڑ ہو جائے کہ ہم جو ہے وہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال، اللہ تعالیٰ کے غصے کے کہیں مستحق نہ ٹھہرے۔ الایمان بین الخوف والرجا، ایمان ہے ہی خوف اور امید کے درمیان کی کیفیت کا نام۔ تو فرمایا یدعوننا رغبا ورہبا، ہم سے تعلق منقطع نہیں کرتے تھے۔ یہ بھی اصل میں ایک بہت بڑی محرومی ہو جاتی ہے کہ بعض اوقات انسان دین کے لیے بڑی محنت کر رہا ہوتا ہے، بھاگ دوڑ کر رہا ہوتا ہے، لیکن اپنے اوقات میں سے کوئی گھڑی، کوئی وقت اللہ سے گفتگو کے لیے، اللہ کے ساتھ اپنا ایک تعلق قائم کرنے کے لیے، ایک ذاتی تعلق قائم کرنے کے لیے، اس کے لیے اپنے وقت کو فارغ نہیں کرتا، بہت بڑی محرومی ہے۔ لہٰذا یہ ہے کہ ایک طرف یہ ہے کہ یسارعون فی الخیرات کا معاملہ بھی ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آدمی اپنے دن میں کوئی وقت اپنا ایسا فارغ کرے کہ بڑے فرصت کے ساتھ، کوئی جلدی نہ ہو، اور بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اللہ سے گفتگو کرے، اللہ سے مانگے، اللہ کے سامنے روئے، اس سے اللہ سے باتیں کرے۔ تو یدعوننا رغبا ورہبا، وہ ہم سے دعائیں کرتے تھے بڑی رغبت کے ساتھ، بڑی امید کے ساتھ، ورہبا اور خوف کے ساتھ۔ اور پھر آگے بڑے پیارے الفاظ ہے، وکانوا لنا خاشعین، وہ ہمارے لیے خشوع خضوع اختیار کرنے والے تھے، عاجزی اختیار کرنے والے تھے، اپنی نیکیوں پر کوئی تکبر ان کو نہیں تھا، اپنی نیکیوں پر کوئی ناز نہیں تھا، بلکہ یہ ہے کہ جتنا ڈالی پر پھل آتا جا رہا تھا، اتنی ان کی ڈالی جھکتی چلی جا رہی تھی۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، وہ ہمارے سامنے خشوع خضوع اختیار کرنے والے، جھکنے والے تھے۔ اس کے بعد یہ جو سورہ مومنون کی میں نے آیت نمبر 61 درج کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر جو تفصیل کے ساتھ یہ سات آیتیں ہیں، سب کا ترجمہ ہی آپ کے سامنے آ جائے۔ سورہ مومنون میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جو پہلی 11 آیتیں ہیں، ان میں اللہ نے اپنے محبوب بندوں کے ظاہری اوصاف بیان فرمائے کہ بندہ مومن کی ظاہری شخصیت میں تمہیں کیا کیا خوبیاں نظر آتی ہیں۔ وہ نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں پوری عاجزی انکساری کے ساتھ، اپنے اوقات کی حفاظت کرتے ہیں، لا یعنی باتوں میں اپنے وقت نہیں لگاتے، مسلسل اپنا تزکیہ کرتے رہتے ہیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں، اپنی امانتوں کا خیال رکھتے ہیں، اسی طرح سے اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو ہم میں سے اکثر حضرات و خواتین سورہ مومنون کی 11 آیتوں سے تو واقف ہیں۔ اب اس کے بعد یہ جو 7 آیتیں سورہ مومنون کے درمیان میں آتی ہیں، ان میں اب دیکھیے سورت کا نام ہے سورہ مومنون، تو ایک بندہ مومن کے ظاہری صفات وہ سورت کے شروع میں ہے، ایک بندہ مومن کے باطنی اوصاف، اس کی سوچ کیا ہوتی ہے، اس کی فکر کیا ہوتی ہے، وہ اوصاف ہیں جو کہ یہاں پر آپ کو ملیں گے آیت نمبر 57 سے لے کر اور آیت نمبر 61 تک۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی سارے کے سارے صفات آج ہمارے سامنے آ جائیں، ان میں سے ایک آیت وہ ہے کہ جس کا تعلق ہمارے آج کے موضوع سے ہے. فرمایا ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون, اور بے شک وہ لوگ جو کہ اپنے رب کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں, لرزا و ترسا رہتے ہیں. والذین هم بآیات ربهم یؤمنون, اور یہ وہ لوگ ہیں جو یقیناً جو کہ اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں. اصل میں رب کی آیات پر ایمان انہی لوگوں کا ہے جو کہ اپنے رب سے ہر وقت لرزا و ترزا رہتے ہیں, ڈرتے رہتے ہیں. والذین هم بربهم لا یشرکون, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے. اب اگر شرک کا وسیع تصور آپ کے سامنے ہو تو جہاں شرک کے کچھ مظاہر ہوتے ہیں وہاں شرک کا تعلق انسان کی سوچ سے بھی ہوتا ہے, انسان کی باطنی جو کیفیت ہے اس سے بھی ہوتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ اللہ پر توکل نہیں ہے تو یہی اس زمانے کا سب سے بڑا شرک ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. والذین یؤتون ما آتوا, یہ وہ لوگ ہیں دیتے ہیں جو کچھ کے دیتے ہیں, لیکن وقلوبهم بجلتن, ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں کس بات سے؟ انہم الی ربہم راجعون, کہ وہ بے شک اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں, اپنے رب کے حضوری کے خوف سے وہ ڈرتے رہتے ہیں, خائف رہتے ہیں. اولئک یسارعون فی الخیرات, اور یہ وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں تیزی دکھاتے ہیں, یہ نیکیوں میں جلدی کرنے والے ہیں. اور آگے فرمایا وہم لہا سابقون, اور یہ اس میں سبقت کرتے ہیں. اب یہاں پر دونوں اصطلاحات اللہ تبارک و تعالی نے جمع فرما دیں, کہ یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون, یہ لوگ نیکیوں میں تیزی دکھاتے ہیں, مستدی دکھاتے ہیں, اور وہ اس میں آگے بڑھنے والے ہیں, اس میں پیش قدمی کرنے والے ہیں. ولا نکلف نفسا الا وسعها, اور ہم تو کسی بھی جان کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتے مگر اس کی وسعت کے مطابق. ولدینا کتاب ینطق بالحق, اب یہ ہے پھر یہاں بھی ترہیب کا انداز, اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو بولتی ہے بالکل حق کے ساتھ, صحیح صحیح. اب آج ہم اس چیز کو زیادہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ویڈیو ریکارڈ ہماری پوری کی پوری زندگی کا تیار ہو رہا ہے تو ویڈیو ریکارڈ جو ہے وہ تو بول رہا ہوگا کہ کس نے کیا کیا ہے. تو فرمایا ہمارے پاس ایسی کتاب ہے جو بولتی ہے حق کے ساتھ. وہم لا یظلمون, اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا, کوئی ان کے ساتھ ناانصافی نہیں کی جائے گی. لیکن اکثر و بیشتر یہ ساری باتیں سننے کے بعد لوگوں کی اکثریت کا حال کیا ہے؟ بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا, لیکن ان کے دل اس سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. وہم لہا ولہم اعمال من دون ذالک ھم لہا عاملون, اور ان کے لیے کچھ دوسرے اعمال ہیں کہ جن کے لیے وہ عمل کرنے والے ہیں, وہ نیکیوں میں سبقت نہیں کرتے, آخرت کو مطلوب مقصود نہیں بناتے, مطلوب مقصود کوئی دنیا ہی کا مفاد ہوتا ہے, اور پھر ان کے جو عمل ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں, کچھ دوسرے عمل ہوتے ہیں کہ جن کے لیے وہ محنت کرتے ہیں, بھاگ دوڑ کرتے ہیں. یہ ہے پانچواں مقام کے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نیکیوں کی طرف سبقت دلانے کے لیے اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ کیا کہ اللہ کے نیک بندوں کی صفات یہ ہیں. اس کے بعد اب جو آخری دو مقامات ہیں, جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں پر ترغیب کا شوق دلانے کا انداز ہے, یہ اگلا مقام سورہ حدید کی آیت نمبر 21 ہے. فرمایا سابقو الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضھا کارض السماء والارض, سبقت کرو, تیزی دکھاؤ, آگے نکلو اپنے رب کی بخشش کے حصول کے لیے, اور اس جنت کے لیے جس کا پھیلاؤ ہے آسمان اور زمین جتنا. او عدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ, اور وہ تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں. اس آیت کا پس منظر آپ میں سے اکثر حضرات و خواتین کے علم میں ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت سے قبل انسانی زندگی کے پانچ جو مراحل ہیں وہ بیان فرمائے. خاص طور پر ان مراحل میں وہ کیا چیز ہے جو انسان کو غافل رکھتی ہے, انسان کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے, وہ سب بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ زندگی کے مراحل تو ہر انسان پر آنے ہیں, وہ چاہے یا نہ چاہے, اس پر بچپن بھی آئے گا, لڑکپن بھی آئے گا, جوانی بھی آئے گی, ادھیڑ عمر بھی آئے گی, بڑھاپا بھی آئے گا. لیکن معاملہ صرف اسی زندگی کا نہیں ہے بلکہ مرنے کے بعد اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. وہاں پر دو صورتحال پیش ہو سکتی ہیں, وفی الآخرت عذاب شدید و مغفرۃ من اللہ و رضوان, آخرت میں یا تو عذاب شدید ہوگا یا اللہ کی طرف سے بخشش ہوگی اور اس کی رضا ہوگی. اور اس کے بعد پھر یہاں پر آگے الفاظ آئے عقل مند لوگ کون ہیں. فرمایا عقل مند لوگ وہ ہیں جو کہ آخرت کی فکر کریں, اپنے رب کی بخشش کے حصول کے لیے کوشش کریں. تو سابقو الی مغفرۃ من ربکم, سبقت کرو, مقابلہ کرو, ریس کرو اس معاملے میں, آگے نکل جاؤ اپنے رب کی بخشش کے حصول کے لیے. وجنت ارضھا کارض السماء والارض, اور اس جنت کے حصول کے لیے کہ جس کا پھیلاؤ ہے آسمان اور زمین جتنا. عام طور پر اگر آپ دیکھیں گے تو اکثر و بیشتر انسانوں کی پوری زندگی کی محنت کا حاصل ایک مکان ہوتا ہے. ہر آدمی اپنے اپنے جو بھی اس کا اسٹیٹس ہے اس کے حساب سے مکان بنانے کی فکر کرتا ہے, لیکن جب وہ مکان تیار ہو جاتا ہے تو پھر یہ ہے کہ اس کا بلاوا آ جاتا ہے, اس کو اس کے اصل مکان یعنی قبر میں پہنچا دیا جاتا ہے. تو فرمایا کہ تمہارا اصل ہدف یہ دنیا کا کوئی محل یا دنیا کا کوئی مکان یا کوارٹر نہیں ہونا چاہیے, تم آگے نکلو محنت کرو اس جنت کے حصول کے لیے جس کا پھیلاؤ ہے آسمان اور زمین جتنا. او عدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ, اس جنت کو تیار کیا گیا ہے, سجایا گیا ہے, آراستہ کیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں. ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء, یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے, جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم, اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے. اس کے بعد پھر سورہ متففین یا التطفیف, یہ دونوں اس سورت کے نام ہیں. اس سورت میں بھی دوبارہ اللہ نے اس مضمون کو اس طرح سے دہرایا کہ پہلے ذکر ہے برے لوگوں کا, ان کے برے انجام کا, اس کے بعد تذکرہ ہے نیک لوگوں کا, اور نیک لوگوں کو جو جنتیں ملنے والی ہیں, جو جنت کی جو نعمتیں ہیں ان کے تذکرے کے بعد فرمایا وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون, اور چاہیے کہ مقابلہ کرنے والے, محنت کرنے والے, ریس کرنے والے وہ ان چیزوں کے لیے مقابلہ کرے. پنجابی کا لفظ ہے یہ ریس, کہ ان چیزوں کے لیے ریس کرے, ان چیزوں کے لیے محنت کرے. تو مقابلہ کرتے ہو, لیکن مقابلہ کرتے ہو دنیا ہی کی زیادہ سے زیادہ آسائشوں کے حصول کے لیے. کہ اگر پڑوسی کے ہاں فریج آ گیا ہے تو ہمارے ہاں بھی فریج آنا چاہیے, ان کے جو ہے وہ مکان زیادہ خوبصورت اور آرام دہ ہو گیا تو ہمارا بھی زیادہ آرام دہ اور خوبصورت ہونا چاہیے, ان کے پاس گاڑی آئی تو ہمارے پاس بھی آنی چاہیے. اب چاہے وہ حلال سے آئے چاہے حرام سے آئے, بعض اوقات حلال سے بھی چیزیں آتی ہیں, نعمتیں آتی ہیں, لیکن وہ بھی کس کاسٹ پر, کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فرائض عائد کیے ہیں آدمی ان کو چھوڑ دیتا ہے, اور جو ہے وہ دن رات وہ محنت کرتا رہتا ہے صرف کس لیے کہ اپنا معیار زندگی وہ زیادہ سے زیادہ آرام دہ, زیادہ سے زیادہ بہتر کر سکے. ممکن ہے کہ وہ کچھ نعمتیں زیادہ اس کو حاصل ہو جائے, لیکن ہم سب اس کا تجربہ رکھتے ہیں کہ سکون ان چیزوں سے حاصل نہیں ہوتا, سکون جو ہے وہ حاصل کسی اور چیز سے ہوتا ہے. وہ تو حاصل ہوتا ہے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہو, جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہو, جتنی زیادہ اللہ کے دین کے لیے قربانی ہو, سکون اس میں ہے, سکون ان چیزوں میں نہیں ہے. لیکن ہمارا شیطان ہمارے اس جذبے کو, مقابلے کے حص کو, وہ غلط رخ پر لگا دیتا ہے, اور ہم پھر محنت کرتے ہیں, دوڑ لگاتے ہیں دوسرے سے اعلیٰ سے اعلیٰ کیریئر کے حصول کے لیے, اپنے کاروبار کو اور زیادہ چمکانے کے لیے, یعنی جتنی بھی دنیا کی مزے ہو سکتے ہیں ان کے حصول کے لیے. آخر میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں. حدیث یہ آپ نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ سنی ہوگی, لیکن آج آپ کے سامنے ہی اپنے پورے متن کے ساتھ آ جائے گی. معرف الحدیث میں باب الرقاق ہے, بلکہ آپ میں سے جو حضرات و خواتین بھی درس حدیث وغیرہ اپنے اجتماعات وغیرہ میں جن کو دینے کا موقع ملتا ہے, تو ان کو چاہیے کہ وہ کوشش کریں کہ یہ حدیثیں جو باب الرقاق میں خاص طور پر مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کی ہیں معرف الحدیث میں, انشاءاللہ محسوس ہوگا کہ اس سے ہمارا اپنا ایمان بھی تازہ ہوگا, اور جن کے سامنے ہم یہ حدیثیں بیان کریں گے انشاءاللہ ان کے بھی ایمان کو جلا حاصل ہوگی. یہ حدیث ہے ترمذی شریف کی, اور حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. عن عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, عن ابی ہے کہ وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے, عن جدہ ہی وہ روایت کرتے ہیں اپنے دادا سے, الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, قالا تو انہوں نے یہ فرمایا, انہوں نے یہ کہا یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خصلتان من کانتا فیہ, دو خصلتیں ہیں, دو عادتیں ہیں کہ جس کسی میں یہ دو عادتیں, یہ دو خصلتیں پائی جاتی ہیں, کتبہ اللہ شاکرن صابرا, اللہ تعالیٰ اسے لکھ دیتا ہے شاکر اور صابر کے طور پر, اور بہت بڑی بہت بڑا اعزاز ہے. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے, تکلیف آتی ہے صبر کرتا ہے اس کے درجے بلند ہوتے ہیں, اور نعمت ملتی ہے شکر کرتا ہے اس کے درجے بلند ہوتے ہیں. تو یہاں درجوں کی بلندی ہی بلندی ہے, سارا امتحان یا شکر کا ہے یا صبر کا ہے. صبارن شکور, یہ قرآن پاک میں اللہ کے نیک بندوں کی صفات آتی. تو دو خصلتیں ایسی ہیں کہ اگر یہ کسی میں ہوں تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو شاکر اور صابر لکھ لیتے ہیں. وہ کیا ہے؟ من نظر فی دین ہی الی من ہوا فوقہ, کہ وہ دین کے اعتبار سے ان کو دیکھتا ہے جو اس سے اوپر ہوں, کہ اگر یہ زیادہ دین میں خرچ کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں خرچ کر سکتا. اگر یہ دین کے لیے زیادہ وقت دے رہا ہے تو میں کیوں نہیں دے سکتا، اگر یہ آگے بڑھ گیا تو میں کیوں نہیں آگے بڑھ سکتا. تو من نظر فی دین ہی الہ من ہو فوقہ ہو، کہ جو دین کے حوالے سے دیکھتا ہے اس کو جو اس سے اوپر ہو. اور فرمایا فقتداد ہی، اور پھر وہ اس کی پیروی کرتا ہے، اس کی اقتداء کرتا ہے، یعنی اسی کی جو قربانیاں جس طرح کی وہ دے رہا ہے وہی دینے کی کوشش کرتا ہے. اور دوسری خصلت کیا ہے؟ وہ نظر فی دنیا ہو الا من ہو و دون ہو، اور وہ دنیا میں دیکھتا ہے اس کو جو کہ اس سے کمتر ہے، اس سے جو ہے وہ معاشی اعتبار سے، دنیا کی سہولتوں کے اعتبار سے اس سے پیچھے ہے. فحمد اللہ علی ما فضلہ اللہ علیہ، تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے کہ جو فضل اللہ نے اس پر کیا کہ میرے پاس زیادہ اچھا گھر ہے بنسبت اس کے، میری تنخواہ اس کے مقابلے میں زیادہ ہے، میری جو ہے فلاں سہولت مجھے حاصل ہے اس بیچارے کو حاصل نہیں ہے. کتبہ اللہ شاکرن صابرا، اللہ تعالیٰ اسے شکر کرنے والا اور صبر کرنے والا لکھ لیتا ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ سے ایک شکوہ ان کے ذہن کے اندر پیدا ہوا کہ اللہ میں نے پوری زندگی تیرے دین کے لیے وقف کر رکھی ہے لیکن میرے پاؤں میں جوتا تک نہیں ہے. اسی سوچ کے ساتھ ایک مسجد میں داخل ہوئے تو وہاں پر ایک شخص کو دیکھا کہ جو لنگڑا تھا اس کا پاؤں ہی نہیں تھا. فوراً جو ہے وہ اللہ کے حضور توبہ کی کہ اللہ میں سے بہتر ہوں، کم از کم میرے دونوں پاؤں تو سلامت ہے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ اسے لکھ لیتا ہے شکر کرنے والا اور صبر کرنے والا. وَمَن نَظَرَ فِي دِينِهِ إِلَى مَن هُوَ دُونَهُ، اور جو بد نصیب وہ دیکھتا ہے دین میں اس کو جو کہ اس سے پیچھے ہے. وَنَظَرَ فِي دُنْيَاهُ إِلَى مَن هُوَ فَوْقَهُ، اور وہ دنیا میں اس کو دیکھتا ہے جو اس سے اوپر ہے. فَأَسِفَ عَلَى مَا فَاتَهُ مِنْ، اور وہ افسوس کرتا ہے حسرت کرتا ہے کہ اس کو یہ چیز مل گئی مجھے کیوں نہیں ملی. لَمْ يَكْتُبْهُ اللَّهُ شَاكِرًا وَلَا صَابِرًا، اللہ نہ اسے شاکر لکھتا ہے اور نہ اس کو صابر لکھتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم دنیا کے اعتبار سے ان کو دیکھیں جو ہم سے ہمارے مقابلے میں محروم ہے پیچھے ہیں، لیکن دین کے اعتبار سے اپنے آپ کو ان لوگوں کو دیکھیں جو ہم سے آگے ہیں، تاکہ پھر ہم ان سے مقابلہ کریں، ان سے آگے نکلیں. آپ سب کے علم ہے کہ صحابہ اکرام کی اصل سوچ یہی تھی اور ہر وقت اس مقابلے میں رہتے تھے کہ میں کسی طرح اپنے دوسرے بھائی سے دین کے معاملے میں آگے نکل جاؤں. اور غزوہ تبوک کے دو واقعات تو بڑے ایمان افروز ہیں. ایک واقعہ آپ سب نے سنا ہوا ہے، آپ کے علم میں بھی ہے، بلکہ دوسرا واقعہ بھی سنا ہوگا. ابو بکر صدیق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے درمیان حضرات شیخین مقابلہ ہوتا تھا کہ کسی طرح ہم ایک دوسرے سے آگے نکل جائیں. حضرت عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ غزوہ تبوک کے موقع پر کچھ ایسی صورتحال پیدا ہوئی کہ میرے پاس ان ہینڈ کیش، یعنی جو تاجر ہے وہ اس کو زیادہ سمجھتے ہوں گے، کہ میرے پاس اس وقت پیسہ خاصا تھا اور میں سمجھ گیا کہ میں نے محسوس کر لیا کہ اب یہ موقع ہے کہ میں ابو بکر سے آگے نکل سکتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور کی خدمت میں اپنا آدھا مال لے کر پہنچے. لیکن جب وہاں گئے تو وہاں یہ دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا پورا گھر خالی کر کے لے آئے ہیں، گھر پر سوائے اللہ اس کے رسول کے نام کے کچھ نہیں چھوڑا. وہ جو بڑا پیارا شعر ہے اقبال کا کہ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. تو مقابلہ چلتا تھا اور انہوں نے کہا کہ اس دن میں نے محسوس کر لیا کہ میں کبھی بھی ابو بکر سے آگے نہیں نکل سکتا. اور پھر خاص طور پر ہمارے لیے ترغیب و تشویق کے لیے اسے زیادہ ایمان افروز واقعہ حضرت ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. وہ بڑے ہی غریب صحابی تھے اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ کہتے ہیں میں اس میں کیا مقابلے میں حصہ لوں گا یا میں کیا کر سکتا ہوں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بھی اس مقابلے میں حصہ لیا کہ میں لوگوں سے آگے بڑھ جاؤں. اور ایک پوری رات ایک یہودی کے باغ کے اندر محنت کی، اس کے پودوں کو پانی دیتے رہے، کچھ کھجوریں جو ہے وہ ایک ساتھ کھجوریں ان کو ملی اجرت کے طور پر، غربت تھی، آدھی کھجوریں گھر پر دے کر آئے، آدھی کھجوریں حضور کی خدمت میں پیش کی صلی اللہ علیہ وسلم. مذاق بھی اڑایا گیا کہ یہ کیا لے کر آئے ہیں، اس سے کیا ہوگا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پورا مال کا ڈھیر تھا ان کھجوروں کو اس کے اوپر پھیلا دیا اور حضور نے کہا کہ ان کھجوروں کا درجہ اس پورے مال سے زیادہ ہے. تو یہ اصل میں ہے کہ مقابلہ آدمی کو کرنا چاہیے اپنے وسائل، اپنی قوت کار اس کے اعتبار سے. ابھی ہمارے لیے سمجھیے کہ نیکیوں میں سبقت کا ایک موسم، نیکیوں میں سبقت کا ایک موقع آ رہا ہے، رمضان المبارک. اور رمضان پاک، رمضان المبارک کا جو قرآن حکیم کے ساتھ تعلق ہے وہ بھی سب آپ کے علم ہے. الحمدللہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ڈاکٹر سار احمد صاحب کو صحت عطا فرمائے کہ وہ جو ہے وہ پوری صحت کے ساتھ جو ان کا ارادہ ہے دورہ ترجمہ قرآن کا اس اکیڈمی میں وہ کر سکیں. تو اس کے لیے اب ہمیں رمضان سے پہلے بھی اور رمضان کے بعد بھی دونوں اعتبارات سے مستعدی دکھانی چاہیے، مالی اعتبار سے بھی اور جانی اعتبار سے بھی. انشاءاللہ کچھ ہینڈ بلز اور پوسٹرز وغیرہ چھپ رہے ہیں اور وہ آپ حضرات تک آپ کی عمرہ تنظیم کے ذریعے سے پہنچ جائیں گے. کوشش کیجئے کہ اس میں پوری مستعدی کے ساتھ، اور خاص طور پر یہ ہے کہ صرف ان ہینڈ بلز کو ایسا نہ ہو کہ ہم صرف پھینکنے والا معاملہ ہو کے کھڑے ہوں گے، بلکہ یہ ہے کہ خاص خاص لوگوں کو ٹارگٹ بنا کر وہاں پر جا کر ان کو پہنچایا جائے. اللہ کرے کہ آپ کے ذریعے سے کوئی شخص راغب ہو جائے اور پھر رمضان کے مہینے میں اسے قرآن حکیم ڈاکٹر صاحب کی زبان سے سننے کا موقع ملے، اللہ کرے کہ اس کی دنیا بدل جائے، اس کو ہدایت حاصل ہو جائے، تو ہمارے لیے اس سے بڑا سودا اور اس سے ہمارے لیے اس سے بڑا سرمایہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے پوسٹرز بھی ہوں گے، ہینڈ بلز بھی ہوں گے، پھر اس کے علاوہ پورے مہینے کوشش کرنی ہے کہ ہم خود بھی باقاعدگی کے ساتھ استفادہ کریں قرآن حکیم سے۔ یہ نہ سمجھے کہ قرآن حکیم صرف دوسروں کو سنانے کے لیے ہے، ہم تو جو ہے وہ اس کی طرف صرف بلانے والے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی لانے کی کوشش کریں۔ اور چونکہ اس موقع پر یہ کوشش ہے کہ جو لوگ بھی یہاں پر رات کو قیام کریں اور مغرب میں یہاں پر آ جائیں، یہیں پہ افطاری کرنا چاہیں، کھانا کھانا چاہیں، تو الحمدللہ کس کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم اس کی پوری سہولیات یہاں پر فراہم کریں فی سبیل اللہ۔ کوئی کچھ خود سے دینا چاہے تو دے دے، ورنہ یہ ہے کہ یہاں پر سہولت ہو سحری کی بھی، افطاری کی بھی اور دام کی بھی، تو ظاہری بات ہے کہ اس کے لیے عطیات کی بھی ضرورت ہوگی۔ تو اس میں بھی ہم میں سے کوئی بھائی پیچھے نہ رہے، جو جس کی جتنی توفیق ہے وہ اس میں حصہ ڈالے، اس سے بڑا جو ہمارے لیے کوئی اور سرمایہ، اس سے بڑا کوئی ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو نہیں سکتا۔ اسی طرح سے تنظیمیں اپنے اپنے طور پر کوشش کریں گی ٹرانسپورٹ کی فراہمی کی، کہ اپنے اپنے علاقے سے بسیں چلے اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو یہاں تک پہنچنے میں سہولت حاصل ہو، تو ان کے لیے بھی ہمیں کوئی نہ کوئی مالی تعاون کرنا پڑے گا۔ ظاہری بات ہے پورے مہینے بس چلانی ہے یا کوئی گاڑی چلانی ہے تو وہ اس کے لیے اچھا خاصا جو ہے وہ انفاق ہوگا۔ اس حوالے سے بھی اپنا ذہن بنائیے کہ ہم نے انشاءاللہ اس میں بھی آگے بڑھ چڑھ کر سبقت کرنی ہے، اور ہم نے مالی جو ہے وہ بھی خدمت کرنی ہے، اپنے اوقات کی بھی خدمت کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین میں آگے سے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات۔